الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ یاسین کا مطالعہ اس وقت ہم کر رہے ہیں اور آج اس سورت کے تیسرے رکوع کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. پچھلے دو رکوعوں میں رسالت کے حوالے سے گفتگو آئی تھی, اب یہ تیسرا رکوع توحید کے بیان پر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان اور بڑا سادہ انداز قرآن کا اللہ کی تعریف, اللہ کو پہچاننے کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے. ایک وہ شخص ہوگا جو ابھی اللہ کو تسلیم نہیں کرتا, خالق کائنات کو نہیں مانتا, اس کے لیے بھی ان نشانیوں میں غور و فکر کا سامان موجود ہے. اور ایک وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے مگر اس کے ایمان کی آبیاری, اس کے ایمان کی حفاظت اور اس کے ایمان میں بھی اضافے کی ضرورت ہے. چنانچہ ان نشانیوں میں غور و فکر کا سامان ہے کہ جس سے ایک بندہ مومن کی جو ایمانی روش ہے یا ایمان کی کیفیت ہے اس کی آبیاری بھی ہوتی ہے, اس میں اضافہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. یہ ہے تیسرا رکوع سورہ یاسین کا. اور وہ جو ایک حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے, تو اس رکوع کو سورہ یاسین کا دل قرار دیا جا سکتا ہے کہ جہاں توحید باری تعالیٰ کا ذکر اور اس کے دلائل کا ذکر آیا ہے, اس لیے کہ بقیہ تمام ایمانیات توحید ہی کو ماننے کا نتیجہ ہے. ہمارے تین بڑے بڑے عقائد ہیں یا مشہور ایمانیات کے تین موٹے موٹے عقائد, توحید, رسالت اور آخرت. اللہ کو مان لینے کے نتیجے میں اللہ کی صفت ہے العادل, یا العادل اس کا نام ہے, اس کو بھی مانتا ہے بندہ. اس عدل کی صفت کا کامل ظہور ہوگا آخرت میں. تو آخرت کو ماننا اللہ ہی کو ماننے کا ایک نتیجہ ہے. اسی طرح اللہ کی صفت الہادی, اللہ ہدایت عطا فرمانے والے ہیں. تو اللہ کو اللہ مان لینا, اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا, اس میں اس صفت کو ماننا بھی داخل. اور اللہ کی اسی صفت کا اظہار ہے کہ اللہ نے کتابوں کو اور رسولوں کو بھیجا بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے. جب رسول کو مانا یا رسولوں کو ماننا ہے تو کتابوں کو بھی مانا جائے گا. کتابوں کا علم پیغمبروں کو آتا ہوا, انہوں نے بندوں کو منتقل کیا, اور اسی میں فرشتوں کو ماننا بھی داخل ہو جائے گا, شامل ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی وحی فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں تک آیا کرتی تھی. یوں پھر ایمانیات کی تفصیل کھلتی چلی جاتی ہے. اللہ پر ایمان کے ساتھ, توحید کے ساتھ, آخرت پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, یہ بقیہ ایمانیات اسی توحید کا حاصل ہے, یہ توحید کو مان لینے کا حاصل ہے. اب یہ تیسرا رکوع ہے جس میں اللہ کی توحید کے دلائل اور قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے, ارشاد ہوا. وہ آیت لہم الارض المیتا, اور ان کے لیے نشانی ہے زمین میں کہ جو مردہ ہوتی ہے. فرمایا کہ احییناھا, ہم نے اسے زندگی عطا کی, واخرجنا منھا حبا, اور ہم نے اس سے اناج نکالا, فمنہ یاکلون, بس وہ اس میں سے کھاتے ہیں. آج اس کو ہم زمین کہتے ہیں, وہ تو اب اس کائنات کے مقابلے میں چھوٹا سا نقطہ ہی رہ گیا. جہاں تک انسانی عقل اور فکر کی رسائی پہنچ چکی ہے, معلومات کے نتیجے میں, دریافت کے نتیجے میں, ریسرچ کے نتیجے میں, ڈسکوریز کے نتیجے میں, تو اب تو یہ پوری کائنات جو ایکسپینڈنگ یونیورس ہے, اور یہ پورا بگ بینگ کا کوئی تصور, اور بلیک ہولز کا کوئی تصور, اور گیلیکسیز کا تصور, اور ان گیلیکسیز کے سولر سسٹمز اور نہ جانے کیا کچھ, اس سارے تناظر میں دیکھیں تو یہ زمین تک نقطہ لگتی ہے بس. لیکن بہرحال جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اس زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود تھیں, اور اس وقت کا انسان اپنے فہم کے مطابق, اپنی معلومات کے مطابق غور و فکر کر رہا تھا. لیکن آج کے دور کا انسان ہوگا وہ اپنے فہم کے مطابق غور و فکر کرے گا، اپنی معلومات کے مطابق غور و فکر کرے گا، اور لازمًا لا محالہ خالق کائنات کو پہچان لے گا. اور اگر پہچانتا ہے اور مانتا ہے تو اس کے ایمان کی آبیاری کا یہ بات ذریعہ بنتی چلی جائے گی. یہی زمین ہے جس پر آپ اور میں رہتے ہیں، تو 70% علاقہ تو پانی، بمشکل 30% علاقہ خشکی کا ہے، اس کا بھی اکثر حصہ آباد نہیں ہے، بہت تھوڑے حصے پر آبادی دنیا میں. پھر وسائل کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں تو اکثر رونا یہ رہتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے، زمین پر وسائل کی کمی کبھی نہیں رہی. ہاں، ظالم لوگوں نے وسائل پر قبضہ کر کے کئی مرتبہ عام لوگوں کو مصائب میں مبتلا کیا ہے. کسی نے خوب تبصرہ کیا کہ پتھر کا زمانہ ختم تو ہو گیا، لیکن اس لیے ختم نہیں ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے. پتھر تو آج بھی باہر 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 موجود ہے سڑک پر، لیکن پتھر کا زمانہ ختم ہو گیا. پہلے پتھر کو پتھر سے رگڑ کر ہم آگ جلاتے تھے، پتھر باہر پڑے گا آج بھی جلاتے ہیں آگ اس سے نہیں. تو کہا کہ پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہ ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے، بلکہ اللہ نے اور وسائل اور ذرائع عطا فرما دیے. آج ہم سی این جی کو رو رہے نا، صحیح ہے، 100 برس سے پہلے تصور ہی نہیں تھا. تو پھر سی این جی آ گئی، اب ایل این جی کی بحث شروع ہو رہی ہے، اور پھر پتہ نہیں کس کس چیز کی بحث شروع ہوگی. اب اور کیا کچھ دریافت ہوگا، وہ اللہ کا، اور اسی زمین سے نکال رہے ہیں ہم سب کچھ. سی فوڈ یعنی سمندر سے جو غذا انسانیت کو میسر آ رہی ہے. احناف کے مچھلی کی مچھلی حلال ہے، اور جھینگے کے بارے میں بھی کچھ گنجائش کا پہلو ملتا ہے، لیکن دیگر فقہا کے ہاں اور بھی سمندری مخلوق حلال ہے کھانے کے اعتبار سے. اتنی مچھلیوں کو انسان خود پالنے بیٹھ جاتا تو کتنی مصیبت ہوتی، کتنی بڑی غذا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں عطا فرما دی ہمیں. یہ تو دو مثالیں، لیکن آدمی آج کے اعتبار سے بھی غور کرے تو حیران و دنگ رہ جاتا ہے. آگے سورج کا بھی ذکر آئے گا، لیکن مختصراً سورج اس زمین سے انتہائی ایک موضوع فاصلے پر رکھا گیا ہے. اگر زیادہ قریب آ جاتا بھٹی بن جاتی زمین، اور کچھ زیادہ دور ہو جاتا تو برف کی طرح پگھل جم کر پگھل کر ختم ہو جاتی زمین. اس کا ڈسٹینس، اس کا فاصلہ بھی اللہ نے بڑا موضوع رکھا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چند باتیں ہیں دریافتوں کے اعتبار سے، لیکن جتنا اور اس میں ہم گہرائی میں اتر کر غور کریں تو خود یہ زمین جس پر انسانی زندگی میسر آئی ہے انسان کو، یا اس کا برقرار رہنا ممکن ہے، یہ اللہ کی قدرت کے شاہکاروں میں سے ایک بہت بڑا شاہکار. فرمایا کہ وآیت لہم الارض المیتہ، ان کے لیے زمین میں مردہ زمین ہے، نشانی احییناہا، ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی. وآخرج، اور اس میں بھی اشارہ ہے، تو زمین کو دیکھتے ہو کہ مردہ ہو جاتی ہے، اللہ بارش برسا کر اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. جو اللہ اتنی بڑی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، تم جب اس زمین کا مٹی کا حصہ بن جاؤ گے وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس سے اناج نکالا. اب بہت کچھ اللہ نے نکالا، کیا کچھ نہیں جو پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ناشکری کتنی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور ظالموں کا ظلم ان وسائل تک عوام کی رسائی میں رکاوٹ بھی بنتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ہمارے ملک کو بھی عطا نہیں کیا. 4 موسموں کا میسر آنا، یہ شاذ دنیا میں کہیں ممکن ہوتا ہے؟ شاذ جو اللہ نے اس خطے کو عطا کر رکھا. 250 قسم کا آم اس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس پاکستان میں، 250 قسم کا آم، یہ اقسام کا آم اس زمین پر پیدا ہوتا ہے. اور کبھی آپ انٹرنیٹ پر جا کے پکچرز دیکھیے، ایک ہی ڈھیر سجا ہوا ہے پھلوں کا، اور کیا اس میں رنگینی ہے. پھر ان کے ٹیسٹ کو دیکھیے، ان کے سائز کو دیکھیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ بڑے ایتھیسٹ بنتے ہیں جو کہتے ہیں خالق کائنات سے موجود نہیں، سمجھ نہیں آتی، کوئی ایک سیب بھی کھاتا ہوگا اور بھی پھل کھاتا ہوگا، اس کی مٹھاس اسے یاد نہیں دلا رہی کہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے کیا کیا، اللہ فرما رہے ہم نے اس سے اناج نکالا. اب اس ایک جملے میں کتنی بڑی قیامت پوشیدہ، کہ تم نے تو ایک بیج ڈالا، زمین کو برابر کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے اندر کیا ہے، اس کی آبیاری کون کر رہا ہے، اس کی نشو نما کون رہا ہے، اس کو پنپنے کی توفیق کون دے رہا ہے, اس کی حفاظت کون کر رہا ہے, اس میں یہ طاقت کون ڈال رہا ہے کہ وہ زمین کی اب اس سطح کو چیر کر باہر نکل آئے کوپل کی صورت میں, پھر اس کے پودے کا بننا, وہ درخت کا بننا, فصل کا اگنا, ان سارے مراحل کو دیکھو. کون ہے جو ایک ایک مرحلے سے اس دانے کی حفاظت کر کے اس کو پروان چڑھاتا چلا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ فمن ہو یا قلون, بس وہ اسے کھاتے ہیں. ایک سادہ سے جملے میں بندوں کی محتاجی کا ذکر کر دیا, کھاتے ہیں. اللہ نہیں کھاتا, لا یطعم, اللہ نہ کھاتا ہے ولا نہ اس کو کھلایا جاتا ہے. لا یطعم ولا یطعم, نہ اللہ کھاتا ہے نہ اللہ کو کھلایا جا سکتا ہے. اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے, سبحان پاک ہے. اس معنی میں بھی کہ یہ کمزوریاں مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں, تو وہ تو کھلانے والا ہے, اور باقی سب کیا ہے؟ فمن ہو یا قرون, پس اس سے وہ لوگ کھاتے ہیں. انسان کی بے بسی اور محتاجی کی طرف بھی اشارہ. فرمایا کہ وجعلنا فیہا جنات من نخیل, اور ہم نے اس میں باغات لگا دیے کھجور کے, وعناب اور انگور کے, وفجرنا فیہا من العیون, اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے. کھجور اور انگور کا خاص ذکر آیا کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا عرب کے صحرا میں, وہاں لوگ اس سے واقف تھے. باقی کھجور پر گفتگو الگ ہو سکتی ہے, انگور کے بارے میں گفتگو الگ ہو سکتی ہے, اور مزید مباحث بھی, لیکن یہ کہ یہ دو کی مثالیں دی گئی. ورنہ جو کچھ بھی اگ رہا ہے وہ اگ نہیں رہا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اگا رہے ہیں. بس ایمان اور کفر میں یہ دو جملوں کا فرق ہے. عام آدمی کہتا ہے یہ شے اگتی ہے, اور بندہ مومن کہتا ہے نہیں, اللہ اگاتا ہے. عام آدمی کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا, ہم بھی کہہ جاتے ہیں, لیکن مومن کو کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اطعمنا, کل شکر کل تعریف کل ثنا کل مدح اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے ہمیں کھلایا. فرمایا کہ ہم نے اس میں باغات لگا دیے کھجور کے اور انگور کے, وفجرنا فیہا من العیون, اور ہم نے اس میں چشمے بھی جاری کر دیے. ایک طرف وہ آسمان سے برستا ہوا پانی, بارش کا پورا نظام, پھر اس کا جمع ہونا, کئی مرتبہ ذکر آ چکا, گلیشیئرز کی صورت میں اس کا سیو ہونا, جمع ہونا, اسٹور ہونا, پھر وہ پگھلنا اس برف کا, پھر پانی کا دریاؤں میں جاری ہونا, پھر سمندروں میں پہنچنا, پھر وہاں سے وہ ایویپوریشن کا ہونا, اور پھر وہ بادلوں کا بننا, یہ پورا نظام. اور ایک اس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے زیر زمین پانی کو جمع فرما دیا, اسٹور فرما دیا, کہیں چشمے جاری ہو رہے ہیں, کہیں پہاڑوں میں سے پانی کو اللہ تعالیٰ جاری فرما رہا ہے چشموں کی صورت میں, اور بہار ہے وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. فرمائے کہ وفجرنا فیہا من العیون, اور ہم نے اس میں چشمے بھی جاری کر دیے. ہاں, ایک گہری بات مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں, ایک وہ پانی ہے جو اللہ آسمان سے برسا رہا ہے, جس سے تمہارے کھیت سیراب ہو رہے ہیں, زمین نرم ہو جاتی ہے, زرخیزی آ جاتی ہے, اور وہ اگانے کی کچھ قابل ہو جاتی ہے, اور پھل اور پھول پسلے تمہیں میسر آ جاتی ہیں. زمین مردہ تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرما دی. وہی اللہ ہے جو مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے, اور وہ اللہ بارش برساتا ہے اپنی وحی کی, جس کی آخری شکل قرآن ہمارے سامنے, اور اللہ اس روحانی بارش کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے پر قادر ہے. جب عام پانی جاتا ہے زمین میں, اور زمین میں کچھ اگنے کی صلاحیت تھی مگر وہ ڈورمنٹ تھی, وہ ایکٹیویٹ ہو گئی, اب وہ زمین مردہ تھی, اب اس میں زندگی آ گئی, تو وہاں پھل وغیرہ فصلیں وغیرہ اگنا شروع ہو گئی. یہ اللہ کی وحی کی بارش ہو رہی ہے, اپنے دلوں کو اس بارش سے سیراب کرو گے تو نیک اعمال کے پھل اور پھول اگنا شروع ہو جائیں گے. اللہ ان پہاڑوں میں کہیں اور دیگر مقامات پر کہیں چشموں کو جاری فرما دیتا ہے, تم بھی اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کرو, تم بھی اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھو, تو اللہ علم و حکمت کی باتوں کے چشمے بھی جاری فرما دے گا. اللہ علم و حکمت کی باتوں کے چشمے بھی جاری فرما دے گا. یہ ایک نسبتاً گہرا مفہوم جو مفسرین بیان فرماتے ہیں اسی زمین کے سیراب ہونے یا بارش کے برسنے کے بعد سیراب ہونے کے تعلق سے. فرمایا کہ لیاکلوا من ثمرہ, تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں, وما عملت ایدیہم, اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا یا نہیں اگایا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کا اظہار کر رہے ہیں اور بندوں کی بے بسی کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اگانے والا, یہ تخلیق کرنے والا, یہ پیدا فرمانے والا, یہ اللہ کی ذات ہے, تمہارے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا. افلا یشکرون, تب کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اب صرف کھانے پینے کی طرف توجہ دلائی گئی، اس میں بھی پھلوں کی طرف توجہ دلائی گئی، انسان اس میں بھی غور کرے تو کس قدر بے بس اور محتاج ہے، اور کس قدر اللہ کی نعمتیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور اللہ سوال کر رہے ہیں افلا یشکرون، بس کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ انسان ایک ایک لقمے کا کتنا محتاج ہے، اور ایک ایک پانی کے گھونٹ کا کتنا محتاج ہے، نہ ملے تو کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اندر چلا جاؤ خارج نہ ہو جسم سے ویسٹیج وغیرہ، تو کس قدر پریشان ہوتا ہے، کس قدر بے بس اور محتاج. الصمد اللہ کی ذات کے وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انسان کو اس کی بے بسی بھی یاد دلائی جا رہی ہے. آگے ارشاد ہوا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جسے ہر شے جوڑے کی صورت میں بنائی، مما تنبت الارض، اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جو یہ ابھی جانتے نہیں ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ، جیسے قرآن ایک اور مقام پر سورہ زاریات میں فرماتے ہیں من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہر شے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کی ہے، جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. یہاں فرمایا زمین جو کچھ اگاتی ہے، فرمایا تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اس میں جوڑے بنا دیے. اور آج معروف بات ہے کہ ان پودوں میں بھی نر اور مادہ، میل اور فیمیل کا تصور پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو پہلی مرتبہ سنتے ہیں اس جملے کو کچھ اس کو ہنسی بھی آتی ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ان میں بھی میل اور فیمیل کا تصور پایا جاتا ہے، اور وہ پروڈکشن اور اس کے نتیجے میں کچھ اور آگے بڑھنا، وسعت کا پیدا ہونا، یہ تصور بھی بیان ہوا. لیکن ذرا یہ دور کی بات ہے، ہضم مشکل سے ہوتی، لیکن پودوں کے بارے میں تو معروف ہے کہ ان میں بھی میل اور فیمیل کا تصور موجود ہے. یہاں فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو جوڑے کی صورت میں بنایا کہ جو زمین اگاتی ہے، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی جوڑے بنائے. مثلا انسان اپنے اندر دیکھے، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، اس میں حکمت رکھی، اور وہ جوڑے کے ملاپ سے تکمیل کا معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھنا نکاح کے بندھن کے نتیجے میں، یہ بات بھی ہمارے یہاں معروف ہے. لیکن آگے قرآن نے کہا کہ ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جنہیں ابھی یہ جانتے نہیں. مثال کے طور پر جب ہم گئے ایٹم کو بریک کرنے کے، تو ہمیں وہاں بھی پیئر نظر آ گئی الیکٹران اور پروٹون کا. ہم نے الیکٹریسٹی میں دیکھا نیگیٹو چارج بھی ہے، پازیٹو چارج بھی ہے، یہ دونوں مرج ہو تو ایک پورا پروڈکشن کا عمل، یہ پروسیس جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. ہر ہر شے میں جو تم نہیں جانتے، جس کو قرآن نازل ہو رہا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. تھوڑا اور آگے بڑھے تو بندوں کے رویوں میں بھی جوڑے، معروف اور منکر کا بھی جوڑا. لیکن ہر جوڑے کے اندر دو باتیں ہیں، ان کی صفات یا تاثیر میں انتہائی تضاد نظر آتا ہے، مختلف نظر آتی ہیں وہ چیزیں. مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، مگر بہرحال مرد اور عورت کے دائرہ کار کا فرق رکھا، حساسیت کا فرق رکھا، سینٹیمنٹس کا فرق رکھا، وغیرہ وغیرہ. لیکن اور آگے بڑھے تو اس میں حکمت ہے کہ جب ایک اولاد پیدا ہو تو اس اولاد میں جرأت اور بہادری بھی مطلوب ہے، یہ مرد کی طرف سے عنصر آتا ہے، اور نرمی، گداز، درگزر، صبر، تحمل، یہ بھی مطلوب ہے، وہ ماں کی طرف سے بات آتی. تو اس جوڑے کے اندر جو تضاد بظاہر ہے یا صفات مختلف ہیں، ان میں بھی خوبصورت بات ہے کہ ان کے بلاف سے آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ متوازن انداز سے اس کی تربیت آگے ہو سکے. تو دونوں نوعیت کی صفات اس اولاد کے لیے ضروری، یہ ذرا اور دور کی بات ہے. لیکن جوڑے جو بنائے ان میں تضاد بھی نظر آئے گا، مختلف ہونے کا تصور بھی نظر آئے گا، اور دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت کی زندگی، اور اتنا تضاد ہے، اتنی مخالفت ہے، اتنا بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی، فانی، چند روز. آخرت دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کی تکلیف کتنی ہے؟ آنکھ بند تکلیف ختم، دو فٹ تین فٹ نیچے گئے تکلیف ختم ہو گئی. آخرت کی تکلیف ثم لا يموت فيها ولا يحيى، مرے گا نہ جیے گا، قرآن کہتا ہے جہنمی کے بارے میں، استغفر اللہ، کبھی نہ ختم ہونے والی تکلیف، خالدین فیہا ابد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے معاملے. تو یہ دنیا کا جوڑا وہ آخرت کی زندگی، اور ہر شے جوڑے کی صورت میں بنائی، وحدہ لا شریک، ذات و فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کے بعد ایک اور مثال، بلکہ ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلائے گی. فرمایا کہ وآیت لہم اللیل، اور ان کے لیے رات میں بھی ایک نشانی، نسلق منہ النہار، ہم دن کو اس سے کھینچ نکالتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. دن اور رات اللہ کی بہت بڑی دو نشانی ہے. قرآن اس پہ بار بار توجہ دلاتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, بے شک یہ رات دن کی تخلیق میں, زمین و آسمان کی تخلیق میں, رات دن کے بدلنے میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیے, آدمی دن بھر کا تھکا ہارا ہو تو زمین کے ایک حصے پر تاریخی تاریخ ہو جاتی ہے, سورج کا نظام بھی چل رہا ہے اور انسان کے دماغ کا بھی سوئچ تھوڑی دیر کے لیے آف ہو جاتا ہے, فریش ہو جاتا ہے, دوبارہ اگلے دن کھڑا ہوتا ہے, اپنے کام کاج کے اندر لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قصص میں بتا فرماتے ہیں, پڑھ چکے, سوچو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم پر رات کو تاریخ فرما دے تو دن کی روشنی تمہیں کون عطا کرے گا, اور ہمیشہ دن تاریخ فرما دے تو سکون کے لیے رات تمہیں کون عطا کرے گا. ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے کچھ یا کئی ایک معمولات اب غیر فطری ہو گئے, لیکن رات کی نیند کا مقابلہ دن کی نیند نہیں کر سکتی, اور دن کی جو پروڈکشن ہے, دن میں جو کام کاج کی ایفیشنسی ہوتی ہے, رات میں وہ بات کبھی ملتی نہیں انسان کو, کتنے جتن کر لے انسان اس کے. تو یہ اللہ رب العالمین کا پورا ایک نظام اور یہ دن رات کا پورا سلسلہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نشانی رب کائنات کی قدرت کی. اور اسی دن رات کے نظام کے اندر اور بھی بہت سے پہلو, حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ اے میرے بندے, اللہ فرما رہے کہ تو نے دن میں گناہ کر لیا تو رات کے اندر توبہ کر لے میں تجھے معاف کر دوں گا, تجھے رات میں گناہ کر لیا ہو تو دن میں توبہ کر لے میں تجھے معاف کر دوں گا. تو اس دن رات کے نظام میں مادی فوائد بھی رکھے بندوں کے لیے اور روحانی فوائد بھی رکھے بندوں کے لیے, جس سے رات کی تاریکی میں اللہ کے خاطر نماز ادا کی, کل قیامت کی تاریکی میں اللہ اسے نور عطا فرما دے. جس نے آج راتوں میں یا اندھیروں میں اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا, کل قیامت میں اندھیرے جو ہوں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں پر نور عطا فرما دیں گے. تو رات اور دن مادی فوائد بھی رکھ دی اور روحانی فوائد بھی رکھ دی. فرمایا والشمس تجری لمستقر لها, اور سورج اپنے مستقر اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دوا ہے. اس آیت کے حوالے سے بھی ایک اہم بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل دلیل اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے. لیکن بعض اوقات لوگ سائنس کو یا سائنٹیفک ریسرچ کو الٹیمیٹ سمجھ کر قرآن کے چند مقامات پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی بحث 18ویں صدی میں غالباً ہو رہی تھی. کوپرنیکس ایک سائنٹسٹ تھا اور وہ کہتا تھا کہ جو ہے وہ سورج بھی رکا ہوا ہے, زمین بھی رکی ہوئی ہے, اس کے اپوزٹ اس نے کوئی بات کہی. لیکن یہ بات اس کو پہنچی کہ قرآن میں بات موجود ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر کی طرف روا دوا ہے. تو کہا سورج تو روا دوا نہیں ہے بلکہ زمین بس گھوم رہی ہے, سورج کھڑا ہوا ہے. تو مسلمانوں کی شامت آ گئی کہ تمہاری کتاب میں کیسی بات لکھی گئی. جیسے آج کل لا علمی کی وجہ سے یا غیروں کے ڈالرز پر تلنے کی وجہ سے ہمارے اس ملک میں بحث شروع ہو گئی کہ اسلام کے خلاف باتیں ہوں, اسلام والوں کے خلاف باتیں ہوں. کہیں لا علمی ہوگی تو چھوڑ دیتے بھائی بحث, اور اگر غیروں کے ٹکڑوں پر پل کر یہ کام ہو رہے, بے نصب لوگوں کی امداد اور بھیک پر پلنے والے اگر ان مباحث کو کھول رہے ہیں پاکستان کے اندر اور کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں, تو پتہ نہیں اللہ کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں, اور موت کا یقین ہے بھی کہ نہیں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار بھی ہیں کہ نہیں. بہرحال اس سے زیادہ کوئی تبصرہ مجھے نہیں کرنا. خیر شامت آئی, کہا یہ مسلمانوں کی کتاب تو سورج کو گھما رہی ہے, سورج تو کھڑا ہوا ہے. پھر 20ویں صدی کی سائنس آ گئی, اس 20ویں صدی کی سائنس نے سورج کو گھمانا شروع کر دیا کہ نہیں سورج گھوم رہا ہے. وہ کوپرنیکس نے فلاں نے بات غلط کہی تھی, سورج گھوم رہا ہے. تو اب کیا آپ کے میرے مسلمان کے لیے سائنس دلیل بنے گی کہ اگر یہ سورج کو روک دے گی تو ہم روک دیں گے, اور سورج کو گھمائے گی تو ہم گھمانا شروع کر دیں گے؟ تو آپ کا تو میرا ایمان ہی نہیں. سائنس تو نام ہے آبزرویشن کا, مشاہدے کا. یہ بات اچھی طرح ذرا دو چار کی طرح واضح ہو جائے. سائنس نام ہے مشاہدے کا. مشاہدہ وہ جو میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا, یا وہ باتیں جو میرے 5 سینسز میں آ جائیں گی, میرے حواس خمسہ میں آ جائیں گی, سونگنا, دیکھنا, ٹچ کرنا, چکھنا وغیرہ, یہ مشاہدے کا نام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو نظر آئے گا یا جو ہم دریافت کر لیں گے وہی نظر آ جائے گا, تو وہ مانیں گے, یا کچھ ہمارے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر ثابت ہو جائے گی بات تو ہم مان لیں گے. اس سے آگے سائنس کا میدان نہیں ہے، بیچاری کی لمیٹیشن یہیں تک ہے. اور اگر ہم اس کو الٹیمیٹ مان لیں، جیسے کہ تصورات کھڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کو کس نے دیکھا ہے مجھے بتائیے؟ اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت کو دیکھا ہے؟ کس لیبورٹری میں دنیا کی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جنت ہے اور یہ جنت کی نعمتیں، یہ حوض کوثر کا پانی ہے جو دودھ سے زیادہ شفاف ہے، سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے؟ کون ثابت کر سکتے مجھے بتائیے؟ کہیں ثابت نہیں ہو سکتا. اور آپ اور میں تو ایمان لائے بیٹھے. آپ کا میرا ایمان تو شروع ہوتا ہے انسین پر بلیف رکھنے کے ساتھ. اندیکھی حقیقت کو مان کر آپ اور میں ایمان لائیں. الذین یؤمنون بالغیب. سائنس تو کیا ہے؟ جو مشاہدے میں وہاں تک. جیسے اللہ کے بارے میں بات آتی ہے نا، عالم الغیبی والشہادہ، سب کو الفاظ یاد ہیں، ہر مرتبہ وضاحت کی جاتی ہے اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں، یہ تو ہمارے لیے کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے، کچھ غیب میں ہے. اس غیب کا بھی اللہ کے پاس، اس ظاہر کا بھی اللہ کے پاس. ظاہر اور غیب یہ اللہ کے لیے تقسیم نہیں، بندوں کے لیے ہے. میرے اور آپ کے لیے جنت غیب میں ہے، میرے اور آپ کے لیے جہنم غیب میں ہے، میرے اور آپ کے لیے قبر غیب میں ہے، آپ اور میں تو مانے بیٹھے. تو اگر ہم نے یہ معیار مان لیا کہ سائنٹیفکلی اگر یہ پروون ہو گیا، لاجیکلی اگر یہ پروون ہو گیا، تو ٹھیک ہے میں مانوں گا، ورنہ نہیں. تو بھائی کسی لیبورٹری میں جنت کی نعمتوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، دنیا کی کسی لیبورٹری میں جہنم کے عذابوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہہ رہے ایک مرتبہ کھال جلے گی دوبارہ کھال دی جائے گی، بار بار کھال دی جائے گی، کہاں ثابت کر سکتے بتائیے؟ تو یہ معیار بنا لینا کہ ہم سائنس کو الٹیمیٹ سمجھیں گے پھر مانیں گے، تو ایمان گیا ہمارے ہاتھ. اسی کو ہمارے اسلاف نے مختلف عنوانات سے زیر گفتگو لانے کی کوشش کی. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن ادوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مارکہ ایمان اور مادیت. سورہ کہف کا ہم نے بہت عرصے پہلے مطالعہ کیا، تو یہ بحث سورہ کہف میں. سورہ کہف میں مادہ پرستی کی شرک نفی کی گئی، جڑ کاٹی گئی کہ تم ظاہر کو سب کچھ سمجھ تو حقیقت تو کچھ اور ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، جناب خضر کا واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ظاہر یہ دیکھ، حقیقت کچھ اور ہے. اسی طرح تمہارے مشاہدے میں جو کچھ آ رہے کچھ نہیں، اصل اس کے پیچھے ہے جو آپ اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بنیاد پر مانتے ہیں. ورنہ اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا ہم نے، جبرائیل کو نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے علیہ السلام، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ اور میں مانتے ہیں. تو آپ کا میرا ایمان غیب کی باتوں کو ماننے سے شروع ہوتا ہے، اور سائنس ختم ہو جاتی ہے ظاہر کی باتوں کو ڈسکشن میں لا کر. تو ایمان اس سے آگے کی اوپر کی شے ہے. اس اعتبار سے دوبارہ والشمس تجری لمستقر لها، سورج تو اپنے مستقر اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے. بارہ و بیسویں صدی کی سائنس کی سورج نے بیچارے نے گھومنا بھی شروع کر دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا، لیکن چودہ صدی پہلے رب کائنات نے فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف، مقررہ ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا گیا اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. اس میں بھی بہت ساری تفصیلات مفسرین نے بیان فرمائی کہ اسی سورج کی رفتار، جس کو سائنٹیفکلی پروون کر دیا گیا ہوگا یقیناً، اس کا مجھے خیال اس وقت نہیں آ رہا، لیکن اگر اس کی رفتار زیادہ تیز ہو جائے جو اس وقت کے ہے، تو سوچیے دن رات کیسے فوری فوری آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر سلو ہو جائے تو پھر کتنی لمبی رات ہوگی اور کتنا لمبا دن ہوگا. تو انسانی زندگی میسر نہیں آ سکے گی زمین پر، انسانی زندگی برقرار نہیں رہ سکے گی موضوع انداز میں. اللہ فرماتے ہر شے کو ہم نے موضوع فیزیبل بنایا تاکہ تمہاری اس زمین پر تمہاری زندگی برقرار رہ سکے، لیکن مقررہ وقت تک چلتا رہے گا. اور مقررہ ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے، اس میں دو تعبیرات ہیں. مقررہ وقت تک چلتا رہے گا مراد ایک دن آگے سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا. سورہ تکویر ہم پڑھتے ہیں اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا. سورہ قیامہ میں ہے وجمع الشمس والقمر، یہ سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے قیامت کے دن. تو بھارت اللہ کا یہ اندازہ مقرر کرتا ہے کب تک اس نے چلنا ہے سورج نے، کیا رفتار ہے جس پر اس نے چلنا ہے، اور کب آ کے نظام ختم ہونا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے اور علم رکھنے والا ہے. ایک دو باتیں اس کے علاوہ اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں. مطالعہ آج کا یہاں پہ روک کر اور اگلا مطالعہ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے تمام انسانوں کے تعلق سے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اور ہم نے تمہیں کنبے قبیلوں میں تقسیم کیا تعارف حاصل کرنے کے لیے. یہ فلاں کنبے والے ہیں, یہ فلاں قبیلے والے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے, یہ فلاں زبان بولنے والے ہوں گے, یہ فلاں کاسٹ والے ہوں گے, یہ فلاں برادری والے ہوں گے. تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے, یہ فلاں ہیں جو مالدار طبقے کے, یہ فلاں ہیں جو نسبتاً کم آمدنی کے طبقے کے ہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن میں کہ ہم نے سارا نظام کاہے کو پیدا کیا, امتحان کے لیے. کسی کو زیادہ دیا تو امتحان کے لیے, کسی کو کم دیا تو امتحان کے لیے. لیکن اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہے. گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, عربی کو آجمی پر, آجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. سب ایک اللہ کے مخلوق ہیں اور سب آدم و اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ بات میں کیوں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نسل کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر یا کسی پروفیشن یا پیشے کی بنیاد پر, اور اگر ہم مسلمان ہیں اور یقیناً ہیں, تو مسلک کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کرنا, تفاوت اور فرق کرنا یہ ظلم ہے. اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کافر کی حکومت کو تو اللہ گوارا فرما لیتے ہیں, لیکن ظالم کی حکومت کو اللہ تعالی گوارا نہیں فرماتے. وہ زمانے جہلیت تھا کہ بڑے قبیلے کا فرد اگر قتل ہو گیا تو قتل کرنے والا اگر چھوٹے قبیلے کا ہوتا تو بدلے میں 3 مارتے تھے. اگر بڑے قبیلے کا فرد قتل ہو گیا اور قاتل چھوٹے قبیلے والا ہے تو بدلے میں کتنے مارتے تھے؟ 3 مارتے تھے. اور چھوٹے کا بڑے قبیلے والے مار دیا تو مارتے ہی تھے. یہ تو 1400 برس پہلے کی جہلیت ہے. جہالت کیا ہے؟ جہالت ابو جہل کی میراث نہیں ہے, فقط منوپلی. ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا, ابو جہل کا نام تو تھا عمر بن ہشام. عمر بن ہشام, اور پہلے اس کی کنیت تھی ابو الحکم, حکمت, وزڈم, دانائی, حکمت والا, دانائی والا, انٹلیکچوئل, بڑا. یہ ابو جہل کی کنیت تھی پہلے. لیکن جب محمد رسول اللہ علیہ السلام وحی لے کر آئے اور اس نے جانتے بوجھتے وحی کا رد کیا تو اب وہ کیا بنا؟ ابو جہل. تو سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اللہ کی وحی کے بالمقابل کھڑے ہونا. سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ پیغمبر کی تعلیم کے بالمقابل کھڑے ہو جانا. اب اگر ہمارے ہاں ڈسکریمنیشن ہو مذہب کے نام پر اور اسلام کے نام پر کہ یہ فلاں, ان کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا, یہ 6,500 جن کی پھانسیوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کیونکہ یہ کلین شیف ہوں گے غالباً, ان کی کوئی مذہبی آئیڈینٹی نہیں ہوگی, ان کو چھوڑ دو. چاہے انہوں نے کراچی میں ہزاروں کو مار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چاہے انہوں نے علماء کو چن چن کر شہید کر دیا. کیسے کیسے علماء, اللہ اکبر. یہ کراچی والے جانتے ہیں یہ تقسیم اب ہوگی. اور ہم کہتے ہیں اور 100 مرتبہ کہیں گے, اگر کوئی مذہبی حلیے میں ہے اور غلط کام کر رہے تو غلط کر رہے ہیں وہ بھائی, جھوٹا ہے تو جھوٹا ہی رہے گا وہ. غیبت کر رہے ہیں تو غلط کام کر رہا ہے, کسی کی جان لے رہے تو غلط کام کر رہا ہے, کسی کے ڈاکہ ڈالنے تو غلط کام کر رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ کہیں گے اگر وہ کلین شیو بھی ہے تو بھی غلط کر رہا ہے, چاہے وہ کسی کی جان لے, کسی کا مال چرائے. کیوں؟ ہمارے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, حجت الوداع کا موقع, جیسے آج کا دن عرفہ کا دن, یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ, اور یہ حرم کی زمین محترم ہے, حرام ہے, اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو اسی طرح حرام ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے علیہ السلام. اب کوئی اس کے پیرلل یہ کہے کہ فلاں کے بارے میں تو ہم کہیں گے کہ ہاں غلط کر رہا ہے، فلاں کے بارے میں کہیں گے غلط نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور مردہ قوموں کی علامت میں پچھلے جمعے بھی غالب نظر کر چکا ہوں یہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں جرم کرے تو سزا دیتے، فلاں کرے تو نہیں دیتے. تو قوم اس وجہ سے برباد ہوئی کہ بڑوں نے کیا تو ہلاک سزا ہوگی، سزا نہیں ہوگی، معاف کیجئے گا، کوئی بڑا کرے گا تو چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی چھوٹا کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ ڈسکریمنیشن، یہ ظلم ہے. یہ تقسیم کرنا، یہ ظلم ہے. دہشت گرد ہو، قاتل ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، قوم کو بیچ کھانے والا ہو، 400 بچوں کے مرنے پر بھی حرکت میں نہ آنے والا ہو، فرق. کئی معروف علماء کی شہادتوں کے باوجود بھی خاموش بیٹھے رہنے والے ہو، یہ سب مجرم ہیں. کوئی بھی ہو اگر مجرم مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. سمپل سی بات، ہم تو بتا چکے آپ کو، آئے تھے ہم نے سنائی. قرآن تو کہتا ہے کہ انسان کی جان محترم ہے، مسلمان تو بڑی بات ہے. تو جو مجرم اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ظالم کو سزا ملنی چاہیے، بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اور اگر ظالم 100 ہو تو 100 کو سزا ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ 20 کو ملے 80 کو نہ ملے. اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظلم کی ہر روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.